اگلا وفد جو تھا وہ بنو حنیفہ کا تھا. اب یہ لفظ غور سے دیکھیں, بعض لوگ حنیفہ اور دوسری طرف, جیسے بعض, جیسے مجھے ایک کسی کا واقعہ یاد آ گیا اسی بات پہ کہ عموماً آپ کو ہوتا ہے کہ ہم جب بھی یہاں پڑھاتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں نا, قرآن اور سنت سے نسبت رکھو, کسی فرقے, کسی مسلک اور کسی مذہب, اس طرح کی باتوں کو نہیں کرنا ہوتا نا. تو ایک ہم نے قرآن ادھر بہت زیادہ ریکمینڈ کرتے ہیں, احسن البیان, وہ دیا ہوا تھا اسٹوڈنٹس کو. تو پہلے پارے کے آخری آیتیں چل رہی تھیں, تو ایک اسٹوڈنٹس ہی تو ایک دن قرآن لے کے آئیں اپنے ہاتھ میں کہ یہ میں نے آپ کو کچھ دکھانا ہے نا, جو آپ ہمیں بتاتے ہیں اس سے تو اپوزٹ بات اس میں ہی لکھی ہوئی ہے. تو میرے شوہر نے مجھے کہا کہ یہ جا کے دکھانا, میں نے کہا اللہ خیر کرے کیا لے آئی ہیں. تو جب لکھا تو وہ پڑھ کے کیا دکھا رہی تھی کہ تفسیر میں تھوڑا سا نوٹ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لکھا ہوا تھا حنیف تھے, حنفی تھے, یعنی حنیف تھے. تو وہ کہتی دیکھیں, یا وہ اپنی نظر میں جلدی میں جو پڑھ گئے کہ دیکھیں اب ابراہیم جو تھے وہ حنفی تھے, یعنی لفظ حنیف کو فقہ حنفی سے وہ سمجھ رہی تھی. جب میں نے دیکھا تو میں پڑھا تو مجھے تو سمجھ آ گئی, پھر میں ہنسی, پھر میں نے کو بتایا کہ یہ آپ دیکھیں, یہ اس کو پڑھ کے دیکھیں, یہ حنیف ہے. وہ کانا حنیف للہ آتا ہے نا. تو بعض دفعہ تھوڑا سا لفظوں کا جو فرق ہوتا ہے وہ انسان کو دوسری طرف کرتا ہے. تو یہاں کیا ہے, بنو حنیفہ کا وفد. اب آپ فوراً کہ اچھا یہ وہ حنیفہ ہوں گے, تو آئیے دیکھتے کون تھے. یہ وفد 9 ہجری میں آیا, اس میں مسلمہ قذاب سمیت 17 افراد تھے. 17 یہ لوگ ایک انصاری آدمی کے گھر اترے, پھر خدمت نبوی میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے. البتہ مسلمہ قذاب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا, اور کہا جاتا ہے کہ پیچھے رہ گیا تھا, اور خدمت نبوی میں حاضر نہ ہوا تھا, اور کہا کرتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کاروبار حکومت مجھے سونپنا طے کر دیا تو میں اس کی پیروی کروں گا. اس سے ملتے جلتے الفاظ آپ نے کہیں پہلے سنے؟ پیچھے بھی ایک شخص تھا نا, کون سا؟ اس سے پیچھے جو ہم نے پڑھا کہ اس نے بھی کیا بات کہی تھی بنو عامر نے, کہ آپ مجھے اپنے بعد اس بادشاہت میں شریک کر لیں. تو یہاں بھی یہی بات تھی. اس سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب دیکھ چکے تھے کہ آپ کے پاس روئے زمین کے خزانے لا کر رکھ دیے گئے ہیں, اور اس میں سے سونے کے 2 کنگن آپ کے ہاتھ میں آ پڑے ہیں. آپ کو یہ دونوں بہت گراں اور تکلیف دہ محسوس ہوئے. اب سونے کے کنگر اور گراں کیوں ہوئے؟ بوجھل, گراں کہتے ہیں بوجھل کو. وجہ کیا ہے کہ مرد سونا نہیں پہن سکتے. آپ کو وحی کی گئی کہ ان دونوں کو پھونک دیجئے, یعنی ایسے پھونک کریں, پھونک دیں جیسے بلو کرتے ہیں. چنانچہ آپ نے پھونک دیا تو وہ دونوں اڑ گئے. اب آپ دیکھیے کتنا معنی والا خواب ہے, میننگ فل ڈریم ہے. اس کی تعبیر آپ نے یہ فرمائی کہ آپ کے بعد 2 کذاب یعنی پرلے درجے کے جھوٹے, ایک ہوتا ہے لفظ کاذب جھوٹا, اور کذاب فعال کا وزن یعنی بہت ہی جھوٹا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ کے پاس آئے, آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ تھی, اور آپ کے ہمراہ ثابت بن قیس تھے. آپ مسلمہ کے سر پر جا کھڑے ہوئے جو اپنے ساتھیوں کے درمیان تھا, اور اس سے گفتگو کی. مسلمہ نے کہا, اگر آپ چاہیں تو ہم حکومت آپ کے ہاتھ میں رہنے دیں گے, لیکن اپنے بعد اس کو ہمارے لیے طے فرما دیں. آپ نے فرمایا, اگر تم مجھ سے کھجور کا یہ ٹکڑا چاہو گے تو یہ بھی تمہیں نہ دوں گا, اور تم اپنے بارے میں اللہ کے مقرر کیے ہوئے فیصلے سے آگے نہیں جا سکتے, اور اگر تم نے پیٹ پھیری تو اللہ تمہیں توڑ کر رکھ دے گا. واللہ ہی میں تمہیں وہی شخص سمجھتا ہوں جس کے بارے میں مجھے خواب میں پوری تفصیل سے دکھلایا گیا, اور یہ ثابت بن قیس ہیں جو تمہیں میری طرف سے جواب دیں گے. پھر آپ واپس پلٹ آئے. وفد واپس گیا تو مسلمہ کچھ دن ٹھہرا, پھر دعویٰ کیا کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کار نبوت میں شریک کر لیا گیا ہے. چنانچہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. سجات, سجات ایسے ہی جیسے سجا ہوا, سجا سجایا ہوتا ہے نا. مکفہ کلام, مکفہ کلام کیا ہوتا ہے؟ قافیہ ردیف, جیسے شعروں میں پوئٹرک, جیسے پوئٹک کہہ لیجئے. گھڑنے لگا اور اپنی قوم کے لیے شراب اور زنا حلال کر دیا. قوم بھی فتنے میں پڑ گئی اور اس کا معاملہ سنگین ہو گیا. اور ابھی یہ صورتحال برپا ہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے. اس پر اس کی قوم مزید فتنے میں مبتلا ہو گئی. آخرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کی قیادت میں لشکر بھیجے. ان میں اور مسلمانوں میں سخت لڑائیاں ہوئیں. مسلمہ اور اس کا بیشتر لشکر مارا گیا, اور اس کا قاتل وحشی بن حرب تھا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا. دوسرا قذاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا وہ اسود انسی تھا. عرب لگا لیجئے ورنہ آپ صحیح نہیں پڑھ سکیں گے. اسود انسی تھا، اس کا ذکر اب آگے آئے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ گروہ تھا جس کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور مسلمہ کذاب وہ شخص تھا جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو بہت بڑے فتنے اٹھے تھے اس میں ایک یہ فتنہ تھا۔ آپ دیکھیے کہ اس طرح ہدایت پا کے بھی لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اگر یہ مسلمان ہو گیا تھا تو اس کے بعد نبوت کا دعویٰ، ہم کیسے کہہ سکتے کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا تو اس کے بعد ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے؟ اور اگر یہ مسلمان نہیں ہوا تھا اور اس نے اپنے آپ کو فتنہ بنا کے پیش کیا تو ان لوگوں کا سوچئے، آپ کو پتا کہ اس کے ساتھ ہزاروں کا گروہ اسلام چھوڑ گیا تھا۔ بہت بڑی آندیاں چلیں تھیں اللہ کے نبی کے بعد، یہ تب آپ اگلے سیشن میں سنیں گے انشاءاللہ، کہ جب نبی موجود تھے اور جب ساتھی موجود ہوتے ہیں تو ہر چیز ٹھیک لگ رہی ہوتی ہے، لیکن ذرا حالات بدلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ فتنوں کی آندیاں اٹھ جاتی ہیں۔ بالکل ایسے جیسے آپ کی کلاس روز ایک بڑے اچھے ماحول میں ہو رہی ہے، کسی ایک وقت میں کسی مجبوری میں اگر آپ کی انچارج نہیں ہے یا آپ کے پاس نہیں ہے یا آئی نہیں یا کوئی اور چیز ہے، ذرا سا ماحول ہی فرق ہو جائے۔ روز آپ کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں، آج آپ کو کہہ دیا جائے نیچے ڈیسکوں پہ بیٹھیں، چھوٹی سی چینج یہ لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ تو عام حالات میں جب سمندر کی لہریں سیدھی چلیں کشتیاں بہت اچھی چلتی ہیں، اصل خطرے ہوتے ہیں فتنوں میں جب کوئی ایڈورس کنڈیشن ہے۔ آپ کے اوپر بھی یہ لے لیجئے، آپ روز سکول آتے ہیں، کلاس میں آتے ہیں، بڑے سکون سے آ رہے ہیں آپ، لیکن کسی دن آپ کے گھر میں کوئی آزمائش، کوئی مسئلہ، کوئی بیماری، کوئی صحت، کوئی مہمان کی صورت میں آتا ہے، آپ کے لیے آنا مشکل ہوتا ہے۔ تو دعا کریں، بلکہ میرا تو دل کانپ رہا ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہوئے، کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ کوئی نہ کہے کہ آج ہدایت ہے تو روز ہوگی، اللہ کرے مرتے دم تک ہدایت پہ جمے رہیں اور کبھی بھی ایسے شخص کا معاملہ ہماری زندگی میں نہ آئے۔ اس کے بعد اگلا وفد تھا شاہان حمیر کے قاصد کی آمد۔ حمیر علاقہ تھا وہاں کے بادشاہوں کا قاصد یعنی ایمبیسیڈر۔ تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد مالک بن مرہ رہاوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے بعد شاہان حمیر، حارث بن عبد کلال، نعیم بن عبد کلال اور نعمان سربراہان زیرعین، اب یہ زیرعین نام کی جگہ وہاں کے سربراہ تھے، اور معافر و حمدان کے حتوت تھے، یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور اسی اطلاع کے ساتھ اس کو بھیجا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جوابی خط لکھا جس میں ان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں بیان فرمائیں اور معاہدین کو ذمہ عطا کیا۔ معاہدین کون ہوتے ہیں؟ جن سے کوئی معاہدہ ہو چکا تھا، ٹریٹی ہو چکی تھی۔ پھر ان کے پاس حضرت معاذ بن جبل کو کچھ صحابہ کے ہمراہ بھیجا، یہ عدن کے اطراف میں سکونوں سکاسک کے درمیان، یہ جگہوں کے نام ہیں، کے درمیان بالائی یمن کے قاضی، جنگوں کے حاکم اور صدقہ و جزیہ کی وصولی پر مامور تھے اور پانچوں نماز پڑھاتے تھے۔ زیری، زیری کہتے ہیں نیچے والا حصہ، یعنی ڈاؤن جیسے شہر کا ہوتا ہے علاقہ، گہرائی والا۔ زیری یمن، زبید، معارف، زما اور ساحل کے لیے ابو موسیٰ الاشعری کو بھیجا اور فرمایا تم دونوں آسانی کرنا، سختی نہ کرنا۔ اس کو ہائی لائٹ کرے ذرا، تم دونوں آسانی کرنا، سختی نہ کرنا۔ کدھر بھیج رہے ہیں اللہ کے نبی؟ دشمنوں کے پاس، دین کی تبلیغ کے لیے۔ اور کیا کہا جا رہا ہے؟ بشرو ولا تنفرو، خوشخبریاں سنانا، نفرت نہ دلانا، مل کر رہنا اور اختلاف نہ کرنا۔ دعا کیجیے آج دین دار لوگ اسی حدیث پہ عمل کر لیں۔ آج ہم بعض دفعہ دین کے نام پہ نفرتیں پھیلا دیتے ہیں، دوسروں کے خلاف بات کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ لوگوں کو ٹھیک بات بتائیے، غلط نہ بتائیں، لیکن دوسروں کو ڈسکس کرنا، ان کے نام لے کے کافر اور فاجر کے نام دینا اور ان کے نام بگاڑنا، یہ اسلام کا مزاج نہیں تھا۔ حضرت معاذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یمن ہی میں رہے، البتہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری حجت الوداع میں آپ کے پاس تشریف لائے۔ تو آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز میں کیا کام ہوتا تھا اپنے ساتھیوں کو، اپنی ٹیم کو، کہ لوگوں سے نرمی کا معاملہ کرو۔ آپ سب بھی پلے سے باندھ لیجیے، بات کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو، نرم زبان سے کرنی ہے۔ جب ساتھ جوش بھی ہو، تیش بھی ہے، ماتھے پہ تیوریاں بھی ہیں، بازو بھی چڑھے ہوئے ہیں، اور مکے مار مار کے اگر ہم ممبر پہ لوگوں کو دھمکیوں والے انداز میں تبلیغ کریں گے تو لوگ بھاگ جائیں گے۔ یقین کریں، ایک ماں نے کہا کہ مسجد میں تھیں اور بچہ تھا ساتھ، اور امام صاحب جو بات کر رہے تھے، ایمان کے جوش ہوگا، کوئی غلط بات نہیں ہے، ایمان کا جوش ہونا بھی چاہیے، کبھی کبھی جوش بہت کچھ کراتا ہے، لیکن کیا ٹون تھی کہ کہہ رہی کہ بچہ بار بار مجھ سے کہہ رہا ہے مولوی صاحب کو اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے، مولوی صاحب اتنا کیوں چیخ رہے ہیں۔ اب وہ معصوم بچے، اس کو نہیں پتا کہ وہ بےچارے کس بات پہ بول رہے ہیں۔ تو کم از کم اپنی ٹون اتنی رکھیے کہ دوسرے لوگ گھبرا نہ جائیں۔ اس کے بعد اگلا جو گروہ ہے وہ ہے ہمدان کا وفد. ہمدان یمن کا ایک مشہور قبیلہ ہے. اس کا وفد 9 ہجری میں تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر خدمت ہوا. اس میں مالک بن نمت رضی اللہ عنہ تھا جو بہترین شاعر تھا. اس نے کہا, اب یہ ان کے اشعار تھے جس کا ترجمہ کیا ہے, میں نے منا کا چکر لگانے والیوں اور قردت کی بلندیوں سے قافلوں کے ساتھ پلٹنے والیوں کے رب کی قسم کھائی کہ اللہ کے رسول ہم میں سچے مانے گئے ہیں. یہ وہ ہدایت یافتہ رسول ہیں جو عرش والے کے پاس سے آئے ہیں. کسی اونٹنی نے اپنے کجاوے پر کوئی ایسا انسان سوار نہیں کیا جو اپنے دشمن پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کڑا ہو. یعنی اس نے اللہ کے نبی کی تعریف کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک تحریر لکھی اور جو کچھ انہوں نے مانگا تھا وہ انہیں دیا. اور جو لوگ اسلام لائے تھے ان پر مالک بن نمت رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا. پھر باقی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو روانہ فرمایا. انہوں نے 6 مہینے گزار دیے مگر وہ مسلمان نہ ہوئے. 6 ماہ تک. کچھ دالیں دیر سے گلتی ہیں, یہ بھی لکھ لیں. کچھ دل بہت جلدی ہدایت کو قبول کرتے ہیں لیکن کچھ دیر سے کرتے ہیں. کرتے رہیے کام, ایک وقت آئے گا کہ اللہ ان کے دلوں میں اثر ڈال دے گا. اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب کو بھیجا اور حکم دیا کہ وہ حضرت خالد کو واپس بھیج دیں. انہوں نے ایسا ہی کیا. پھر ان لوگوں کو رسول اللہ کا ایک خط پڑھ کر سنایا اور انہیں اسلام کی دعوت دی تو وہ سب مسلمان ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بشارت لکھی تو آپ سجدہ ریز ہو گئے. پھر سر اٹھا کر فرمایا, حمدان پر سلام, حمدان پر سلام. بہت ساری باتیں عمل کی. پہلی بات دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے اس شخص کے اس اشعار کے نتیجے میں اس کو امان لکھ دی کیونکہ پتہ چلا کہ یہ برے ارادے سے نہیں آئے تھے. دوسری بات دیکھیے کہ خالد بن ولید نے 6 مہینے تک تبلیغ کی تو مسلمان نہ ہوئے لیکن حضرت علی کے ہاتھوں ہوئے. نصیب. یہ لکھیے, کچھ لوگوں کے لیے تڑپیں گے آپ لیکن ان کو ہدایت کسی دوسرے کے ہاتھ سے ملے گی, لیکن اللہ آپ کا اجر ضائع نہیں کرے گا. آپ اپنے بچوں کے لیے تڑپتے رہیں, ہو سکتا ہے بعد کے کسی دور میں کسی اور کے ذریعے سے ان کو ہدایت مل جائے. اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں دوستوں کے لیے تڑپیں, ہدایت جس کے نصیب میں ہوگی اس کو مل جائے گی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ خوشی کی خبر سن کر سجدہ کرنا, یہ عمل کی بات نوٹ کرتے ہیں. سچ بتائیں ہم میں سے کون ہے جو خوشی کی خبر پہ سجدہ کرے؟ دل تو واقعی سجدے میں پڑ ہی جاتا ہے جب کوئی ایسی خبر ملتی ہے, لیکن لٹرل سجدہ کرنا یہ سنت سے ثابت ہے. پھر ان پر سلام ہو, یعنی ان کے اسلام پہ آپ اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے ان کے لیے سلامتی کی بات کی. بنو عبد المیدان کا وفد. اس کے بعد رسول اللہ نے ربیع الآخر 10 ہجری میں حضرت خالد بن ولید کو سرزمین یمن کے علاقے نجران میں بنو عبد المیدان کے پاس روانہ کیا کہ انہیں 3 دن تک اسلام کی دعوت دیں, اگر وہ نہ مانیں تو لڑائی کریں. چنانچہ وہاں پہنچ کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے سواروں کو ہر طرف اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیج دیا جو کہتے تھے, یہ جملہ آپ بھی نوٹ کیجئے گا, لوگو اسلام لاؤ سالم رہو گے. یہ ہے خوبصورت میسج. اسلام بندے کو سلامت کرتا ہے کس چیز سے؟ دنیا میں مسلمانوں کی تلواروں سے, کہ وہ ان کو کافر سمجھ کے ان سے لڑیں گے نہیں, اور دنیا کی پریشانیوں سے بچتے ہوئے دار السلام یعنی جنت میں داخل ہوں گے. تو اسلام سلامتی کا مذہب ہے. لوگ مسلمان ہو گئے. حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ان کے درمیان ایسے لوگوں کو مقرر کیا جو انہیں اسلام کی تعلیم دیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اطلاع لکھ بھیجی. آپ نے حضرت خالد کو پیغام دیا کہ ان کا وفد لے کر آئیں. حضرت خالد نے ایسا ہی کیا. جب یہ لوگ آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے دریافت کیا یعنی پوچھا کہ جاہلیت میں جو تم سے لڑتا تھا اس پر تم لوگ کس وجہ سے غالب آتے تھے, یعنی لڑائیاں کیوں ہوتی تھیں اور اس کا نتیجہ کیسے آتا تھا؟ انہوں نے کہا, ہم یکجا ہوتے تھے, متفرق نہ ہوتے تھے. ہائی لائٹ کریں, دشمنوں پہ غلبہ پانے کا نسخہ اتحاد, یونٹی آف دی امہ. آج امت مسلمہ کو کوئی یہ سبق پڑھا دے. ہم اپنی لاٹھی لے کے نکل پڑتے ہیں, امت کو توڑ دیں گے, لیکن ہم بعض دفعہ دین کا نقصان کر دیتے ہیں, اپنی بڑائی رکھ لیتے ہیں. اور دوسری چیز, اور کسی پر ظلم کا آغاز نہ کرتے تھے. دیکھیے ذرا یہ بھی خوبصورت نقطہ ہے. آپ نے ظلم نہیں کرنا کسی پہ. آپ نے فرمایا, تم لوگوں نے سچ کہا, اور آپ نے قیس بن حسین کو ان کا امیر مقرر کیا. وہ لوگ شوال کے آخر یا ذی قعدہ کے شروع میں اپنی قوم کے پاس واپس گئے. پھر آپ نے ان کے پاس عمر بن حزم کو بھیجا کہ انہیں دین سمجھائیں, سنت اور اسلام کی چیدہ چیدہ باتیں سکھائیں اور ان سے صدقات وصول کریں. آپ نے ان کے متعلق انہیں ایک تحریر بھی لکھ کر دی جو بہت مشہور ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دشمن قوم یا مخالف کی بھی اچھی بات کو اللہ کے نبی نے ایکسیپٹ کیا اور اس کی تعریف کی. تو آپ جب نان مسلم سے ملیں, انٹریکٹ کریں, تو تعریف کیا کریں. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ کل جب ہم ایئرپورٹ پہ کاؤنٹر پہ تھے تو وہ سسٹر جو تھی وہ ہانگ کانگ سے تھی. اب جب انہوں نے ہانگ کانگ کا نام لیا تو سنگاپور ساتھ ہی ہے, تو بات شروع ہوئی. میں نے کہا یس از ویری کلین کنٹری. اب وہ خود خوش ہو گئی, شروع ہو گئی, کہتی یس پیپل دیئر آر ناٹ لائک دس, کہ جیسے ادھر ہے جہاں چاہ لٹرلی گن ڈال دی. پھر اس نے مجھے کر کے ہمیں دکھایا. اب آپ دیکھیں ہم کھڑے ہیں اپنے بورڈنگ پاس کے لیے, تبلیغ ہو رہی ہے نا ساتھ ساتھ. پھر اس نے ہمیں دکھایا, جیسے اس کے پاس ایک کاغذ تھا پڑا ہوا نا, تو اس نے اس کو پکڑ کے یہاں چر چر مرمر کیا نا ایسے کر کے. تو پھر کہتی لک, یعنی جاپان اور ہانگ کانگ اور سنگاپور اور ان علاقوں میں لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جیسے لوگ یہاں کرتے ہیں, کہ پکڑ کے نا اس نے اپنے پاس ایک کاغذ لیا اس کا سے کر کے نا تو ایسے ساتھ پھینک دیا. کہتی یہاں لوگ اس طرح گن ڈالتے ہیں, کاغذ پھینکتے. کہتی کہ ہمارے ملکوں میں کسی کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا ٹریش ایسے پھینکے, بلکہ اس کو اٹھا کے تو بن میں پھینک کے دکھایا. اب اس کی ذرا سی تعریف کی نا, میں نے کہا یس میں نے دیکھا ہے کہ سنگاپور بہت صاف ہے نا. اب تھوڑی اس کی تعریف ہم کرتے جا رہے ہیں اس کے ملک کی جو اچھی بات تھی, تو اس کا دل کھلتا جا رہا ہے اور وہ ہماری بات سننے کو تیار ہے. تو ہمیشہ دوسرے بندے کی تعریف کریں, یہ نہیں کہ اپنے گن گاتے رہیں اور اگلے کی برائیاں کرتے رہیں.